نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی کل آیات 18 ہے اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے جو احکام عشرہ ٹین کمانڈمنٹس جو کہ پتھر کی سلوں کے اوپر کندھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے در حقیقت یہ انہی کا قرآنک ورشن ہے. وہی احکام عشرہ ہے جو کہ یہاں پر ان الفاظ میں الفاظ مختلف احکام ہوئی اور یہ گویا کہ اسلامی معاشرے کا بنیادی طور پر جسے ہم بلو پرنٹ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کوئی بڑی عمارت بننی ہو تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے کل ایک نیلے کاغذ کے اوپر بلو پرنٹ. یہ اسلامی معاشرے کا بلو پرنٹ ہے. اسلامی معاشرے کے خصائص کیا ہیں, نمایاں اوصاف کیا ہیں, اس میں ویلیوز کیا ہیں, سوشل ایونٹس کا کیا تصور ہے, ان چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان پر یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت جامع ہیں. انہی کا ایک اختصار سورہ انعام میں بھی آیا, وہاں ایک رکوع کے اندر پھر ان کا خلاصہ آیا, لیکن ہمارے منتخب نصاب میں یہ دو رکوع شامل ہیں. ان میں سے اب پانچ آیتیں رہ گئی ہیں. فرمایا اور پہلی آیت جو آج کی ہے وہ بہت اہم ہے علمی اعتبار سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, مت پیچھے لگو ایسی چیزوں کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. توہمات, خواب کا توہم ہے, وہم ہے, توہمات چلے آ رہے ہیں سینہ بہ سینہ, نسل بعد نسل بات چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں, حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی منطقی دلیل ہے. علم دو طرح کا ہے, جیسے کہ علامہ ابن خلدون نے بہت ہی خوبصورتی سے سمو دیا تھوڑے سے الفاظ میں, العلم علمان, علم الابدان وعلم الادیان. علم دو طرح کا ہے, یا تو ابدان کا فزیکل باڈیز کا علم ہے جسے ہم فزکس کہتے ہیں, طبیعیات کا علم ہے, یہ ساری چیزیں اسی کی شاخ ہے, کیمسٹری بھی اسی کی شاخ ہے, باقی یہ ساری شاخیں جب شاخیں ہوتی چلی گئی ہے. ابتدا میں ایک لفظ سبریات اس کے لیے تھا, اور علم الادیان دین کا علم. یہ علم جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے وحی کی شکل میں انبیاء کے پاس, اور پہلا علم جو ہے وہ انسان نے دنیا میں خود سیکھا ہے قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم چل کر. سائنس کیا ہے؟ کبھی ہمارے بڑے آبا و اجداد جو رہتے تھے کہیں غاروں میں, نہ بھی کوئی سائنس تھی نہ کوئی انرجی کا سوال تھا, کسی نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا ہے پہاڑ کا اور وہ نیچے بھی چٹان تھی, اس پر جب ٹکرایا ہے تو آگ کا شعلہ پیدا ہو گیا. اس آبزرویشن کو لے کر اس نے پھر ویریفائی کیا, پتھر کو پتھر سے ٹکرایا, آگ نکل گئی. گویا کہ آگ ایجاد ہو گئی, آگ اس طریقے سے انسان نے ایجاد کر لی. یہ پہلی سورس آف انرجی ہے جو انسان نے تلاش کی ہے اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے کسی شخص نے دیکھا ہانڈی جڑی ہوئی ہے چولہے کے اوپر, لیکن اس کا ہانڈی کا ڈھکنا ہل رہا ہے, تو اس کو کون ہلا رہا, کوئی ہاتھ پاؤں میں نظر نہیں آ رہا جس نے اسے ہلایا, غور کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے پانی سے, جو بھاپ پیدا ہو رہی ہے وہ اٹھا رہی ہے, تو اس سے اب سٹیم کی انرجی معلوم ہو گئی ہمیں, اب اس سے سٹیم انجن بن گئے اور ٹرین اتارٹی پھر رہی ہے اور کیسی کیسی سپیڈ سے جو انجن جو دوڑ کر جا رہا ہے, تو یہ رفتہ رفتہ انسان نے علم حاصل کیا ہے. تو ایک ہے یہ علم کائنات کا اور اس کے اندر جو قوانین طبعیہ کار فرما ہے ان کا علم حاصل کرنا اور ان کو حاصل کر کے ان کو پھر ایکسپلائٹ کرنا, یوز کرنا, استعمال کرنا. اگر آگ کا استعمال ہو گیا تو کھانا پکانا سیکھ لیا انسان نے, مطلب پہلے وہ کچی سبزیاں اور کچا جو ہے وہ دانے کھاتا ہوگا, اور اس کے علاوہ کیا, یا کچا گوشت جانور شکار کیا اور کچا گوشت کھا گیا, اس کے بعد اس نے پکانا سیکھ لیا, سٹیم انجن چلا لی وغیرہ وغیرہ. تو علم دو ہے, یا تو کوئی شے وہی سے ثابت ہو تو سر آنکھوں پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہی میں ہے ثابت تسلیم, اور یا کوئی شے پھر ہمارے سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے ثابت ہو جائے ویریفائبل ہو. ان دو کے علاوہ تیسرا علم کوئی نہیں ہے. اب جیسے یہ اسٹرالوجی ہے, ہاتھوں کو دیکھتا ہے, فلکیات سے اندازہ کرتے ہیں, یہ ستاروں کے اثرات ہیں, یہ اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اسٹرالوجی کے, اب یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے کیسا ہے منحوس ہے اچھا ہے بھلا ہے, یہ سب بکواس, سختی کے ساتھ روکا گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو, حالانکہ ان کے اندر کوئی جزوی حقیقت ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑو. بلا سب کو ماں جیسا رکھا دہی ہے, ہر چیز پیچھے نہ لگو ایسی چیزوں کے کہ جن کے لیے تمہارے پاس تو پختہ علم نہیں. علم جیسا کہ میں نے کیا یا وہی ہے, اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے نبی پر تو علم ہے, اور یا علم انسانی ہے اس کے ذمن میں فرمایا بلا سب کو ماں جیسا رکھا دہی ہے یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے, بصارت دی ہے اور دماغ دیا ہے. فؤاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل, یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے, لیکن اگر اس کا آپ مادہ دیکھیں فائدہ فعید, فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتا ہے فائدہ, اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے, اس سے یہ نظر ہے ان السمع والبصر والفؤاد, یہ ہے انسانی علم, کان نے سنا, آنکھ نے دیکھا, دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, جو بھی سینس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے اس کا نتیجہ نکالا, پروسیس کیا, اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اسے ٹیلی کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا, اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا. اللہ کا قدم اگلا قدم ہوگا, اس کے بعد اگلا قدم ہوگا, اگلا قدم ہوگا. یہ جو ہم نے تمہیں یہ اعلی علم جو ہے, حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے, ان کو جو ہے استعمال کرو. در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن نے پیدا کیا کہ توہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو, علم یا وحی کا علم اور یا پھر علم سائنس کا علم. سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے, نتیجہ نکالتا ہے, پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا ہے. پانی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے, اس کی ہائیڈرولیسس کر دی گئی اور واقعی دو گیسز وجود میں آ گئی, اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے اس گیسز کو جمع کیا, اسپارکنگ کی اور پانی بن گیا. یہ گویا کہ علم ہے, اور خواب ہے کسی شے سے نتیجہ نکالنا. کہتے ہیں یہ لحم فرید, جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے, اس میں سے پانی وانی نکل جائے, تو اس کو فرید کہتے ہیں, یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت. تو دو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے, انسانی علم جو ہے ایک ہے ڈیوائن نالج وہی کے ذریعے سے آ رہا ہے, وہ قرآن ہے, وہ تورات تھی, وہ انجیل تھی, یا اور نبیوں کو جو وہی آئی ہے وہ تھی. یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے, بلا تب کو ماں لے سلا کر میری علم, جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے کھڑی ہوئی ہے. وہ اس بیل کا جو سینگ کھٹ جاتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو, تو وہ زلزلہ آتا ہے. زلزلہ کیسے آتا ہے؟ جبکہ وہ گائے جو یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. میں اس کے لیے کوئی دلیل کوئی قرآن میں کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی آپ کے تجربے میں کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں. توہمات ہے جو کر رہے ہیں. توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقف کی بنیاد رکھنا, یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں. یہی وہ شے ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے, کارڈوبا کی یونیورسٹی, ٹوریڈو کی یونیورسٹی, گرینڈا کی یونیورسٹی, گرناطا اور فرتبا اور فریتلا کی یونیورسٹیوں سے, فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندر نائسن اے علوم کی تحریک چلی, اصلاح مذہب کی تحریک چلی, پھر انہوں نے سائنس کی جات کی. سائنس کی کتنی کتنی ترقی ہوئی, آج کہاں پہنچ گئی ہے. آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے واقعہ یہ کہ اس کی اونچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں, وہ بھی کی نہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے, آج سائنس وہاں پہنچے. لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے, ایک منطق استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استخراجی انڈکٹیو لاجک. انڈکٹیو لاجک سے انسان کو انٹروڈیوس کرانے والا قرآن ہے اور اسے انڈکشن یا انڈکٹیو لاجک کے نتیجے میں سائنس پر مانگ کری ہے. اور اس سائنس نے جو بھی ترقی حاصل کی میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ ستاروں سے باتیں کر رہا ہے اور انسان چاند کے اوپر قدم رکھ کر اور چہل قدمی کر کے آ چکا ہے. یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات کے دیباچے کے اندر کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے. قرآن نے ہی در حقیقت انسان کو ادھر متوجہ کیا, زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, اس کو دیکھو, یہ اللہ کی آیات ہے, ان کا مشاہدہ کرو, ان سے نتائج اخذ کرو اور جو نتائج مل جائے انہیں پھر ویریفائی کرو, پھر ویریفائی کر کے بات ثابت ہو جائے تو انہیں ایکسپلوائٹ کرو, انہیں یوز کرو, مشینیں بناؤ جس سے کہ انہیں انرجی کو تم استعمال کر سکو. تو فرمایا ولا تقوما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تم نے آنکھیں بند رکھی, مشاہدہ نہیں کیا ہماری کائنات کا, تم نے کان بند رکھے, علم جو بھی جمع ہو گیا تھا اس کو تم نے سنا نہیں, تم نے اپنے آنکھوں پر تالے ڈالے رکھے, اس سے کام نہیں لیا تم نے. ہم نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی تھی, ان سم اول بسر اول فواد کل اولائے کا کان عنہ مسؤولا, ان میں سے ہر شے کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہوگا, سوال جواب ہوگا, استعمال کیا تو نہیں کیا. پھر فرمایا ولا کم سے فل لفظ مراحا, دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی. اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری ہے, جیسا کہ میں اکثر کے پاس اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا. فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں, لا یدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر, جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر و رضائی, تکبر تو میری چادر ہے, یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے. اللہ کے ناموں میں خیر متکبر ہے, الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی سانے سے اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے. یہ عرب میں بھی اور ہمارے یہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی تو یہ کہ آپ نے دنگا کر دیا اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا. تو تم میری چادر گزیت رہے ہو میرے کاندھے سے, یہ تو میری رضا ہے, الکبر و رضا ہی. بلا تم سے بلر نے مرا, زمین میں اکڑ کر مت چلو. اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں متکبرین کے انداز پر جو ہے طرز عمل پر ایک طرح کا تلخ کیا گیا ہے, ان کا لن تخرق الارض, تم یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چل رہے ہو جیسے کہ پیرنٹ میں ہوتا ہے روپ قائم کرنے کے لیے. خاص طور پر آج کل جو ہے بار بار پیرنٹ جو ہے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے نارتھ کورین کی, جس طرح سے وہ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی مشیرے ہیں اور ان کو جس طرح پاؤں مار کے زمین کے اوپر اس سے کمپنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن سر وہ بھی پیرنٹ ہے, اس پیرنٹ کے کچھ تقاضے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی اگر اسرائیلی سطح پر یہ چارج تیار کرے تو فرمایا ان کا غلط تفرقہ نہ رکھو, کتنی زور سے پاؤں مارو تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. غلط تم لوگ جبارا دورا دورا, چاہے کتنی ہی گردن اکڑا لو, گردن بھی اونچی کر لی, سر کے اوپر جو ہے آپ نے کولا بھی باندھ لیا اور اس کے اوپر کافا بھی ہے اور پھر اوپر چورا بھی ہے چڑھ رہا ہے, لیکن کیا کرو کتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ کیا ہمارے پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ بلند تب لوگ جبال اکولا, ایک جو ہے عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض, ہم پڑھ چکے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, فروغ تری کے ساتھ چلتے ہیں, جس ان کو جھکا کر چلتے ہیں, گردن اکڑا کر نہیں چلتے, پاؤں مار کر نہیں چلتے, بلکہ چلتے ہیں بڑے سہل انداز میں. تو یہاں اس کے برعکس کو لیا گیا, ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو پاؤں مار کر اور نہ ہی گردنیں اکڑا کر اونچی کر کے اپنی گردن تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو ان کے برے پہلو ہیں, یعنی یہاں پر کچھ احکام دیے گئے یہ کرو اور کہا گیا یہ نہ کرو, تو جو نہ کرو کے احکام ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, عوامر اور نواہی. عوامر امر کی جمع ہے, عوامر حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وہاں تو قربا حق نہ ہو, برابر داروں کو تو مال عطا کرو, اور ایک ایک نہیں, بلا تقربوا مال الیتیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, یہ نواہی ہے. تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے, کان سیئہ عند ربک مکروہا, آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں, بہت ہی ناپسندیدہ, بہت مکروہ. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ہیں وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہے آپ کے رب نے از اس میں حکمت. ذالک مما اوحى الیک ربک, یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی, مگر حکمت از اس میں حکمت, یہ وزڈم ہے, یہ بیسک سوشل وزڈم. ان میں کہنے کو تو ایک لفظ کہہ دیا گیا, زنا کے قریب نہ جاؤ, لیکن غور کرو اس کے اندر جس قدر حکمتیں ہیں, کتنی مصلحتیں ہیں, معاشرے کا کتنا بڑا خیر ہے, اور فیملی لائف کے اندر کس قدر اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے. اگر معاشرے کے اندر سے زنا کا انسداد کر دیا جائے, زنا کے محرکات ختم کر دیے جائیں, بے پردگی اریانی فحاشی ختم کر دی جائے, شادی کو آسان بنا دیا جائے, زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے, اگر یہ کیا جائے تو کس قدر خیر, کتنی بڑی برکت ہوگی, اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بڑے پختہ احکام ہیں, حکمت ہے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہے حکمت. یہ احکام دیے گئے, یہ احکام جو ہے حکمت پر مبنی ہے, یہ ایسے الگ ٹپ نہیں ہے. ایسے ہی کسی نے جو ہے یو جی میں آیا وہ نہیں کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اللہ جس کی صفت جس کا نام ہے الحکیم العزیز الحکیم, زبردست ہے, اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, اور اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے, اس کا کوئی حکم بغیر حکمت کے اور مقصد کے نہیں ہے. تو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اور یہ ہے وہ چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی ہے آپ کے رب نے آپ کی جانب, اب اس میں حکمت. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, دیکھیے میں نے شروع میں کیا تھا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں دونوں مقامات پر سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی ابتدا بھی نماز انتہا بھی نماز. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, پھر بہت سے اوقات بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اول نماز آخر نماز. یہاں معاشرہ جو ہے اس کی بھلائیاں جو ہیں ان میں سے بدی کا استقبال اور خیر کا رواج اور اس کی تنفیذ اور ترویج, اس کے بیان میں پہلے بھی شرک کی نفی اور توحید کا حکم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. آپ کے رب نے طے کر دیا, فیصلہ کر دیا کہ نہیں پوجو گے مگر اللہ کو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے. پھر آگے آیا والدین کا حسن سلوک احکام چلے آ رہے. اب وہ ختم ہو رہے تو پھر جو ہے لا ولا تجعل مع اللہ الہ آخر. دیکھو حکمت کی آخری بات, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. یہ بڑا پیارا ہے. وہاں تھا اصل میں توحید یا شرک عملی. شرک اعتقادی یہ دو ہیں. شرک عملی کیا ہے؟ فضا ربک اللہ تعبدوا اللہ, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں, پرستش اللہ کے سوا کسی کی نہیں, ٹوٹل بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں. دوسروں کی بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی کے تابع ہوگی, اس کے متوازی نہیں ہو سکتی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. ایک ہے عقیدہ. عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی فلاں دیوتا, یہ لکشمی دیوی ہے, یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی, یہ فلاں ہے یہ بارش کا دیوتا ہے, یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نے آلیہ بنا دیے اور ان آلیہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے, آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکے, آپ کی دعاؤں کو سن سکے, تو یہ شرک ہے اعتقادی. ولا تجعل مع اللہ الہ الا لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے الہ, کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا, کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا, کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا, کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا, کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ. تو الہ کا مفہوم یہ ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا, کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے. فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا, فلاں تھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی, وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت. یہ الہ آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَا, تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر. مَلُومًا مَدْحُورًا, ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر, دھکے دیے جائیں گے. ظاہر بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا, تو دھکے دیے جائیں گے تو پھینکا جائے گا. ملومت ملامت زدہ. فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت سے اعمال ہے یہ, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی, پھر تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تم حقدار ہو اس کے, دفاع ہو اور داخل ہو جاؤ, اور دھکا دے کر پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ بنا لو گے, فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمْ, تو پھر تمہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر, ملامت لگا اور دھکے دیے جا کر. اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہل عرب کا, جو عقیدے میں شرک العقیدہ, وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی, کوئی وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کرے تو کیا آپ رد کر دیں گے اس کی بات؟ بیٹی ہے, لفظ جگر ہے, لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو اور ان کے نام پر بت بنا لیے. یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مؤنث ہیں. لات, لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے. عزا العزیز کا مؤنث ہے. عزا منات الثالثۃ الاخرى, تیسرا ایک اور تھا وہ منات, وہ بھی مؤنث. تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا. اور جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انووک کرتے ہیں ان کے ان بتوں کے ذریعے سے, ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں, ان کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, انہیں دھوتے ہیں, ان کا دھوون پیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے, وہ بیٹیاں اللہ کی وہ سفارش کر دیں گی, بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہاں پر اب کنز کی آنکھ کا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے. تم ذرا سوچو, تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں, تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہے. عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے بیٹیوں کو زندہ گھر کو نفرت کرتے ہیں, ان کا وہ غیرت کا غلط تصور تھا کہ کوشش داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، دفن کرو. تو بیٹی تو قسم نہیں، قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور لوم لٹک جاتا ہے، بہت افسوس کے اندر، غم کے اندر، اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو اور رنج کو گھوڑتا ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں تو زندہ رہنا دوں یا دفن کر دوں. لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی اولاد کو ان میں سے بھیجی. اب اشفاقم ربکم بالبنین، ذرا سوچو کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہے. وتخذ من الملائکۃ اناثا، اول تو اللہ کی تو اولاد ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی تجویز کر دی، اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو الاٹ کیا. اف اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اللہ نے تمہیں تو چن لیا، پسند کر لیا بیٹے دینے کے لیے اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی. انکم لتقولون قولا عظیما، جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، گستاخی کی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف، پھر سورہ مریم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا تقاض السماوات وتفطر نمید ہو وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا لی. دیکھو لوگو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان سے. اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہونے کو ہے، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے. اتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ کے شایان شانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو وہ مقام جو ہے ذروۂ ثنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گٹھایا وہاں. بارہ اس پر انکم لتقولون قولا عظیما، یہ دو رکوع ختم ہوئے. اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا، اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے. اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے، یعنی عمل صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت، پھر آئلی زندگی، پھر معاشرتی زندگی، پھر ریاست اور حکومت، ملی زندگی، اس کے لیے اصول کیا ہے. اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے. تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.